الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اکرام عزت اور محبت کے لائق بزرگو عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ بھی یہ آیت پڑھی گئی تھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے اپنا پیار بنا کے بھیجا ہے، اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن حضور کی محبت کا موضوع آیا، حضور کے اسوے کا سنتوں کا کچھ موضوع آ گیا تو اس پہ بات نہیں ہو سکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تعالیٰ نے بہت کامل بنائی تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ مل جائے. زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لوگوں کی زندگیوں کے تقاضے بدلتے رہیں گے، لیکن ہر پوزیشن کے انسان کے لیے اور ہر زمانے کے انسان کے لیے حضور کی سیرت ہی میں سامان ملے گا. تو ظاہر ہے سمندر ہے یہ بہت بڑا، اور پھر انسانی زندگی خود اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہزار رنگ ہیں، تو ہر رنگ کے لیے بھی حضور کی زندگی میں مکمل نمونہ ہے. تو حضور کی بعض نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جو سب سے بڑی صفت قرار دی ہے وہ رحمت ہی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورے زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ زندگی، یہ انسانوں کا آنا جانا، یہ پورا نظام بھی جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد بھی رحمتی ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اصل مقصد کوئی اور نہیں ہے، بس رحمت کا اظہار ہے. اور قرآن پاک جو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی رحمت کے لیے دیا ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دینے والا رب وہ کون ہے؟ رحمان ہے، بہت رحمت والا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی صرف اور صرف رحمت کے اظہار کے لیے. ماں ہے شروع میں، پھر اللہ ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر صرف اپنی رحمت بنا، اور رحمت سارے عالموں کے لیے بنایا. رحمت کہتے ہیں پیار سے کسی کی طرف مائل ہونا، کسی پہ مہربان ہونا. بچے دانی جس کے اندر جنین بچہ بنتا ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں رحم، اس سے لفظ نکلا. تو وہ بچے دانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اندر کے جنین کو چمٹائے ہوئے رکھتی ہے. تو عربی میں اسی سے کئی لفظ بنے، جب کسی سے محبت کی وجہ سے اس کی طرف جھک جانا، اس کو چمٹا لینا، اس کی طرف مائل ہونا، اس قسم کے کوئی معنی ہوتے ہیں تو رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی پیار اور محبت میں کسی کی طرف جھک جانا، کسی کو چمٹا لینا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی رحمت دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ، یہ اس امت کا نام بھی امت رحمت ہی ہے، سارے انسانوں کے لیے یہ امت رحمت ہے، اس کا منصب یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے مسلمان رحمت بن کر رہے. اخرجت للناس فرمایا کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے بھلے کے لیے. تو حضور کا رحمت کا نمونہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. گزشتہ سال بھی کسی موقع سے یہ بیان ہوا ہے لیکن یہ موضوع ایسا ہے بار بار مذاکرے کا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت خاص یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ہر ایک کو پیار دیا, ہر ایک کو عزت دی, ہر ایک کو احترام دیا اور ہر ایک کو ایسی نگاہ سے دیکھا کہ اس کی خوبیوں کو گہرائی سے سمجھا اپنے اور سمجھایا. کسی کو نظر انداز کرنے کی نظر, کسی کی نفی کرنے کی نظر, کسی سے نفرت کی نظر, کسی کے بھی حقوق کو ٹھکرانے کی نظر, کسی کی حیثیت کا انکار کرنے کی نظر حضور کے لیے. جس کو بھی دیکھا اس کو پیار کے قابل سمجھا اور دنیا کو سمجھایا کہ وہ پیار کے قابل ہے, وہ احترام کے قابل ہے اور اس کا نفع امت کو بتایا, انسانیت کو بتایا. اس لیے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی چیز نکمی نہیں پیدا کی ہے, ہر چیز میں اللہ تعالی نے ایک مقصدیت رکھی ہے. اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا کہ تم جس کو بھی دیکھو احترام کی نگاہوں سے دیکھو, اس کے حقوق کو سمجھو اور ادا کرو. تو ایک ترتیب سے جو شروعات کر سکتے ہیں ہم, ایک نظر حضور نے کس طرح رحمت سکھائی. تو دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. انسان کو سب سے پہلے جو ہستیاں نظر آتی ہیں وہ ماں اور باپ کی ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسی تعلیم دی اور کیا سلوک سکھایا. جب حضور پاک دنیا میں آئے تھے اس وقت عربوں میں ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس لیے کہ عرب لوگ کئی کئی شادیاں کرتے تھے اور جب مرتا تھا آدمی تو کئی کئی بیویاں چھوڑ کے مرتا تھا. تو بچے جو ہوتے تھے وہ باپ کی جس طرح جائیداد تقسیم کر لیتے تھے, باپ نے 100 اونٹ چھوڑے, 100-200 بکریاں چھوڑی, تو اور سامان جیسے اونٹ بکریاں ڈیرے وغیرہ بانٹ لیتے تھے, ایسے ہی اپنی ماؤں کو بھی بانٹ لیتے تھے. ماں کی حیثیت سے نہیں, ایک بس عورت کے لیے کی حیثیت سے بانٹ لیتے. اس حد تک حیثیت گری ہوئی تھی. علامہ شبلی نے اپنی سیرت میں تفصیل اس کی بیان کی. کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی اس کا حق نہیں تھا. بنیادی طور پہ عورت ہی کی حیثیت نہیں تھی, اس لیے ماں کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. چونکہ لڑائی بھڑائی کا وہ سماج تھا, ہمیشہ جنگیں چلتی رہتی تھی, اس لیے لڑنے میں چونکہ مرد کام آتا ہے, جوان کام آتا ہے, تو پوری اہمیت سوسائٹی میں مرد کی تھی, عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سکھایا کہ ماں باپ کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے, بہت بڑا ہے ماں باپ کا درجہ. حضور نے فرمایا کہ ماں کو کیا سمجھتے ہو, ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے فرما. بہت بڑی بات ہے. یہ کہتے کہ ماں کی عزت کرو, ماں کی خدمت کرو, ماں کے کپڑے کا کھانے کا انتظام کرو, ماں سے ذرا ادب سے بات کرو, تو یہ سب باتیں جو ہے چھوٹے لیول کی. حضور نے بہت بڑی تعبیر استعمال کی. ایک مومن ساری زندگی جو بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کا مقصد یہی تو ہوتا ہے کہ میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں. محنت, مشقت, عبادتیں, حرام سے بچنا, ہر چیز میں اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح جنت میں پہنچ جاؤں. جنت میں پہنچنا ہی مقصود ہے دنیا میں رہنے کا, یہ دنیا تو منزل نہیں ہے, سفر ہے. تو اس میں ماں کی اتنی اہمیت حضور نے بتائی کہ اگر تم ماں کے قدموں کی دھول بن گئے, قدموں کے نیچے کا مطلب کیا ہے, ایک دم ذلیل ہو جانا, ایک دم اپنے آپ کو صفر کے درجے پہ پہنچا دینا. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فَرْمَانَ, ذلت سے بچ جاؤ, ماں باپ کا یہ درجہ بتایا, اسی میں تمہاری جنت ہے. اس موضوع کو مختلف اور محفلوں میں بھی کھولا گیا، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا ضروری یاد دلانا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے یا دجالی جو زمانہ آنے والا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ جو زمانہ ہے آہستہ آہستہ حاضر کا، جب دنیا میں یورپ کو، یورپ والے نظریات کو، ان کے علوم کو، ان کے کلچر کو دنیا میں رواج ملا، اس زمانے کے بارے میں حضور نے خصوصیت سے بیان فرمایا، بلکہ حضرت جبرائیل نے آ کے بیان کیا قیامت کی قربت کے آثار میں، پہلا جو لفظ فرمایا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اولاد، انتلیدل امتو ربتا، اس دور کی خاص خصوصیت، شیطان نے جو نظریہ یورپ کے اندر پھیلایا اس کی بنیادوں میں ہے ماں باپ کا انکار۔ اچھا حضور نے جو ماں کی قدر ایک حدیث میں سمجھائی کہ دیکھو ماں اپنا دودھ تم کو پلاتی ہے، اپنا خون، خون جگر دودھ کی شکل میں تم کو پلاتی ہے، اس لیے ماں کا تمہارے اوپر بہت حق ہے، لیکن شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی، فرائیڈ نے کہا کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ کوئی رحم نہیں ہے، کوئی مقدس عمل نہیں ہے، وہ کوئی خدمت نہیں ہے، وہ ماں سیکس کرتی ہے، اس نے کہا، یہ نظریہ پھیلایا، تو ان لوگوں نے اس کو بھی سیکس کی نظر سے دیکھا، اس لیے ان کو ماں باپ کا کوئی حق سمجھ میں نہیں آیا، بھائی انہوں نے سیکس کیا اولاد پیدا ہوئی، اور دودھ پلایا تو وہ بھی سیکس ہے، اور کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں پال رہے کیا، اس لیے ماں باپ کو کوئی حق، باضابطہ فلسفہ، یہ نہیں ہوا کہ غفلت سے ان کے اندر مادہ پرستی کی وجہ سے ہی ماں باپ کی ناقدری ہوئی، بلکہ باضابطہ اس پہ ان لوگوں نے کتابیں لکھی، باضابطہ نظریہ بنایا کہ ماں باپ کا حق نہیں ہے کچھ، زندگی جو کچھ ہے خواہشات پورا کرنے کا نام ہے، انہوں نے بھی اپنے وقت میں خواہشات پوری کی، ہم بھی اپنے وقت میں خواہشات پوری کر، فلسفہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا، ذہن پوری انسانوں کا بنایا گیا، حضور نے فرمایا نہیں، بہت مقدس ہے وہ، اللہ کے پیار کا اظہار ہے وہ، اور جو ماں باپ کی نہیں قدر کر سکے، جو دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو پیار دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی کیا قدر کرے گا، وہ اللہ کے احسان کو کیا سمجھ سکے گا، جو آنکھوں کے سامنے جو خدا کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے ان کی قدر نہیں کر سکا، تو پھر چھپے ہوئے اللہ کی قدر کیا کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اسی جملے میں جائنٹ کر دیا، وَقَضَى لَهُمْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس سے پہلے جملہ کمپلیٹ نہیں کیا، برابر رکھا، خدا نظر نہیں آتا ہے، ماں باپ نظر آتے ہیں، ماں باپ نظر آتے ہیں ان کی قدر نہیں جانے گا تو خدا کو کیا جانے گا، اور ان کا درجہ اتنا بڑا ہے ماں باپ کا کہ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کو کوئی محبت سے دیکھے کہ میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، ان کی محبتوں سے میں بڑا ہوا، تو ایک نظر محبت سے کوئی دیکھے تو ایک حج اور عمرے کا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب، حج کے اندر نیت بھی خراب ہو سکتی ہے، بہت غلطیں بھی ہو سکتی ہیں، رد بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبت کی نظر سے دیکھے تو فرمائے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو یہ کمزور حدیث نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا بڑا ثواب، ماں باپ تو گھر میں ہی رہتے ہیں اور کوئی آدمی کئی بار دیکھ سکتا ہے ماں باپ کو محبت سے، 100 بار بھی دیکھ سکتا ہے محبت سے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، آسان عمل ہے، تو کیا 100 بار دیکھے تو اتنے حجوں کا ثواب ملے، اس نے فرمایا بالکل اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگوں میں سے جن کی بھی امی موجود ہے، ابا موجود ہیں، یا دونوں موجود ہیں، وہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کا کعبہ اس کے گھر میں ہی ہے، روز عمرے کرو، روز حج کرو، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، کتنی بڑی دولت۔ اسی وجہ سے حضور نے بہت ہی غصے سے فرمایا کہ جس کے گھر میں ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، پھر بھی ہو ایسے ماں باپ کو پانے کے باوجود بھی اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا، تو پھر وہ تو برباد ہو جائے۔ حضور نے بدوا، اتنا آسان ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنا، ماں باپ کو خوش کرنا، اور ماں باپ کیا ہے آسانی سے مان جاتے ہیں, بڑے ناراض نظر آتے ہیں, مگر آپ ذرا بیٹے بن کے جاؤ پھر وہ سب بلا دیتے ہیں ماں باپ. تو اتنا آسان ہے انسان کے لیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے, اس کے باوجود بھی مغفرت نہیں کروا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا اب ایسا پاپی تو کہیں جا کے یہ مغفرت کے قابل نہیں بنے. تو اس زمانے کی خاص چیز ہے ماں باپ کا احترام کرنا, خاص طور پہ اہتمام سے کرنا چاہیے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی جو اس دور کے بڑے ماہر گزرے ہیں اس صدی کے شروع میں, وہ جب 19-20 سال کے تھے تو ان کی کتابیں لندن سے چھپتی تھی اس صدی کے شروع میں, مغربی تہذیب کے بڑے وہ جاننے والے تھے, فلسفی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں کوئی کھاتا پیتا آدمی, اچھی نوکری والا آدمی, اچھے کاروبار والا آدمی, سوسائٹی میں اس کا ایک مقام بنا ہوا ہے, ایسا آدمی اگر ماں باپ کا بہت متی ہے, اپنے فرما بردار ہے, تو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ اس زمانے کا ولی ہے. اس لیے کہ اس زمانے کی جو تہذیب ہے وہ ماں باپ کی قدر نہیں سکھاتی. اور ایک حضور نے مثال دی ہے, پہلو بتایا ہے کہ یہ دور ایسا آ جائے گا کہ لوگ آدمی اپنی بیوی کی سنے گا, ماں کی نافرمانی کرے گا. یہ لفظ بھی حضور نے فرمایا, بیوی کی سنے گا ماں کی نافرمانی کرے گا, اور جوان کیا ہے دوست کی سنے گا اور باپ کی نافرمانی کرے گا. آج کے نوجوانوں کو کیا حال ہے, ہر مشورہ دوستوں میں ہی چلتا رہتا, کوئی بھی دل کی بات ہے دوستوں میں ہی بولیں گے. اور بڑوں سے اپنی بات بولنا, ان سے مشورہ کرنا, باپ کی بات سننا, وہ سمجھتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے, سٹیا گیا ہے, نکل گیا, کیا معلوم ابا جان. اور ابا جان بہت ہی ذرا زیادہ دخل دینے لگ گئے, بہت زیادہ ہی ڈانٹنے ڈپٹنے لگ گئے, تو بولتا ہے دوستوں میں جا کے کہ ہمارے ابا جو ہے سرک گئے. ایسی ایسی تعبیرات. تو یہ زمانے میں جو نئی تعلیم آئی تھی, شروع شروع میں یہی ہو رہا تھا, علی گڑھ وغیرہ میں جو لوگ جا کے پڑھتے تھے یا یورپ کی تعلیم حاصل کرتے تھے, پہلا ریئیکشن ان لوگوں پہ یہ ہوتا تھا, سائنس وائنس تو سیکھتے نہیں تھے, اصل علوم تو اوپری چیزیں پہلے سیکھ لیتے تھے, اور ماں باپ کی نافرمانی جلدی آ جاتی تھی. شروع میں ایسا ہوتا تھا. تو اسی سے چڑ کے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. یہ تعلیم ایسی کہ پڑھنے کے بعد باپ بیٹوں کو خپتی نظر آ رہا ہے, کیا تھوڑا کمپیوٹر چلانے آ گیا, ذرا کچھ نئے نئے فیشن کے کپڑے, کچھ آلات کا استعمال آ گیا, کچھ تھوڑی بہت انگریزی آ گئی, تو بیٹے کیا سمجھ رہے ماں کو, یہ تو اللہ میں کی گائے ہے, مذاق کرو اس کا, مذاق پڑھاؤ. بچے کیا کرتے ہیں آج کل ماں باپ, ماں کو تو کھلونا بنائے ہوئے, عزت نہیں. حضور نے خاص طور پہ اس دور کے بارے میں اشارہ کیا کہ اس دور میں ماں باپ کا خاص خیال رکھنا ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ ضرور بتانا مناسب سمجھتا ہوں میں, کہ ماں باپ کی خدمت کی, ان کی عزت کی اہمیت خاص طور پہ اس وقت ہے جبکہ ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ماں باپ کی کمائی بند ہو چکی ہو, بیماریاں لگی ہوئی ہوں, اور ماں جو ہے گھر کا کام کرنے کے قابل نہیں رہی ہے, سائڈ میں ہو گئی ہے, گھر کا کام پورے آپ کی بیوی نے سنبھال لیا, اور آپ خود بھی سسر ہو گئے, آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے. اس وقت اصل امتحان رہتا ہے, ماں باپ کا دل اس وقت بڑا نازک ہو جاتا ہے. باپ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں پہلے میری ہی حکومت تھی, میری بات چلتی تھی, میری آمدنی تھی, سب کچھ میرا تھا, اب جو ہے میرا کچھ ہے نہیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ باپ کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا. جب بھی ذرا بے پرواہی سے بات کریں گے, کوئی تانا کس دیں گے یا نظر انداز بھی کر دیں گے تو دل ٹوٹ جائے. ان کو یاد آتا ہے کہ بھائی اب چونکہ میں کما نہیں رہا ہوں, اے کہ اب جو ہے ان کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے تو مجھے نکال کے انہوں نے پھینک دیا. تو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور ایک بات بھی کیا ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ذرا قوت فیصلہ ان کی کمزور ہو جاتی ہے. ایک تو ان کی معلومات بھی پرانی ہو جاتی ہے, زمانہ بدل جاتا ہے, ان کے تجربے پرانے ہو جاتے ہیں. دوسرے ذرا ذہن میں ٹیڑھ آ جاتی ہے, ومن نعمره ننقصه في الخلق, سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں تو ذرا اس کی عقل کے اندر بھی تبدیلی, تھوڑی فرق آ جاتا بوڑھے ہونے کی وجہ سے. اور پھر بڑھاپے میں کہتے ہیں بچپن میں جا کے بچپن لوٹ آتا ہے, تو رس جانا, بات پہ اڑ جانا, یہ بچپنے کی ادائیں آ جاتی ہیں. بوڑھے ہو جاتے ہیں, حساس بہت ہو جاتے ہیں, تو یہ اڑنا، ضد کرنا، رسنا، بے جا چیزوں میں دخل دینا، یہ بوڑھے ماں باپ میں آ جاتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے سامنے جی بولتے رہنا، بیٹا یہ دن نہیں ہے یہ رات ہے، بول کے بولے دن کے 12 بجے تو بولنا بالکل رات ہے ابو جی، امی جان بالکل رات ہے، بول اس وقت تو رات نہیں ہے، بول دن نہیں، نہیں بولنا، پھر کسی موقع سے سمجھا لیں. تو اس زمانے میں وہ بے جا دخل دیتے ہیں. اور ایک کیا ہوتا ہے کہ جو بری صفات یا کچھ بری عادتیں وغیرہ جب تک جسم میں صحت تھی، طاقت تھی، تو آدمی ذرا دبا کے کنٹرول کر کے رکھتا ہے، مینٹین کرتا ہے. لیکن جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر قابو نہیں رہتا، منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. اگر جوانی میں پہلے سے گالیاں دینے کی عادت رہی ہے، کوئی بھی بری عادت ہوتی ہے تو وہ بڑھاپے میں اور کھل کے آ جاتی ہے. اس وجہ سے خاص طور پہ نصیحت کی گئی کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تب ہے اصل جنت کو، ان کو راضی کرنا. تو بہرحال حضور نے ماں باپ کا بڑا درجہ بیان فرمایا، رحمت اپنا پیار ماں باپ کو دیا. پھر جو ہے اہمیت جو ہے زندگی میں بیوی کی ہے، عورت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، پوری دنیا میں نہیں تھی حیثیت. ہندوستان میں تو جو ہے شوہر کی چتا کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیتے تھے اگر شوہر مر جائے. وہ سمجھتے تھے کہ عورت ہے شوہر کی خدمت کے لیے، اب تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا تو بھی چلی جا. اس کو سجا کے دلہن کی طرح بنا کے شوہر کی چتا پہ بٹھا کے جلا دیتے، اب تیرا کوئی مقام ہی نہیں. اور اگر کسی وجہ سے وہ جلنے پہ آمادہ نہیں ہوئی تو زندگی بھر اس کو ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے تھے، اس کے بال موڑ دیتے تھے، اس کو کسی کمرے میں بند کر دیتے تھے، اس کے کھانے کا بھی انتظام صحیح نہیں ہوتا تھا، ذلت کی زندگی. اور عرب کے معاشرے میں بھی عورت کا کوئی حق نہیں تھا، بیوی کا. وہ طلاق دینے پہ آتے تو 1000 طلاق، 5000 طلاق ذلیل کرنے کے واسطے، اور کوئی حق نہیں ہوتا تھا عورت کا، بیوی کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بھی بہت اہمیت دی، اس پہ بہت سارے بیانات بھی ہمارے یہاں ہو چکے ہیں. گھریلو زندگی کی کیا اہمیت ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، اسلام میں کتنا بڑا درجہ ہے، بڑی تفصیل سے یہاں بات ہوتی رہی ہے. تو حضور نے شوہر سے کہا کہ دیکھو سب سے اچھا مسلمان تو نہیں جو سب سے اچھا شوہر ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم نمازیں کتنی اچھی پڑھتے ہو، تمہارا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق کتنا ہے، تم تلاوت کتنی کرتے ہو، ان سب چیزوں کی بھی اہمیت ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنے والے ہیں تم شوہر کیسے ہو. اوپر سے تو بہت اچھے شریف لگ رہے ہو، بہت دیندار لگ رہے ہو، لیکن بیوی کے ساتھ کیا سلوک. بہترین مسلمان وہی ہے تمہیں جو بہترین شوہر ہے، بیوی کے حق میں مہربان ہے، نظر انداز کرنے والا ہے، لے کے چلنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں صرف زبانی بیان نہیں کر رہا ہوں، میری زندگی دیکھو، میرے گھر والوں سے جا کے پوچھو، میں تم میں سب سے بہترین شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ. اب اس کی بڑی تفصیل ہے، حضور کتنا حسن سلوک کرتے تھے، کتنا بیویوں کا لحاظ کرتے تھے، گھر کو کتنا سکون کا مرکز حضور نے بنا دیا. تہجد کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ دھڑا دھڑ اٹھے کھتار رہے ہیں، آوازیں کر رہے ہیں دروازہ، نہیں. حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں تو ایسے دبائے پاؤں چلتے تھے کہ کوئی آواز نہ پیدا ہو، حضرت عائشہ کی آنکھ کھل نہ جائے، نیند ٹوٹ نہ جائے، کمرے سے باہر جا کے دوسری جگہ جا کے تہجد پڑھتے تھے. تو نیک عمل کر رہے ہیں تو بھی یہ نہیں کہ سامنے آنے کو تکلیف. اب اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت، بعض وقت نیک اعمال ہم کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کو ایذا پہنچتی ہے، تو پھر وہ نیک عمل نہیں رہتا، پھر اس کی شان ختم ہو جاتی ہے. نیک عمل ہم لوگوں کو کوئی بھی ایسا کرنا چاہیے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے. دیکھیے مومن کی خاص شان ہے دوسروں کو ایذا نہ پہنچانا. اس لیے مسجد میں جو ہے زور زور سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر لوگ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے خلل ہوتا ہو اس کی اجازت نہیں. ایسے ہی میاں بیوی کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو اولاد میں بیٹیوں کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا حضور کے زمانے میں. بیٹی پیدا ہوتی تھی تو عرب میں بہت ذلت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اب بھی غیر مسلموں میں ہندوستان میں ذلت کی چیز ہی سمجھی جاتی ہے. تو لوگ جو ہے گھر سے نکلنا بند کر دیتے تھے، بیٹی پیدا ہوگی تھی، لوگ تانے دیتے تھے، لوگ گھری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور باپ تاک میں رہتا تھا کہ کب ذرا ماں بچی سے غافل ہو تو میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں اور دفن کروں. تو تو موقع بعض وقت نہیں ملتا تھا. ایک ایک سال دو دو سال تک جو بچی گھر میں پل رہی ہے, ابو ابو گود میں بیٹھنے والی, میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی, دو دو ڈھائی ڈھائی سال کی, تین تین سال کی بچیاں محبت سے جینے والی, ان کو لے جا کے اپنے ہاتھ سے باپ دفن کر دیتا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اسی جاہلیت کا قصہ سنایا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں گے, بس 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 روک دو مت سناؤ داستان. اللہ کے نبی نے بیٹیوں کو بہت محبت سے دیکھا, بیٹیوں کا درجہ بہت کھول کے سمجھایا, یہاں تک فرمایا اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں پیدا ہو گئی, محبت سے ان کی تربیت کر دے اور شادی ان کی کر دے تو اس کو جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا انداز بیان ایسا تھا کہ اگر ایک بیٹی کا بھی میں پوچھتی, اس میں اس حدیث میں حضرت عائشہ سوال کرتی جاتی, حضور جواب میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں, تو حضرت عائشہ فرماتی ایک بیٹی کے بارے میں بھی اگر میں پوچھتی تو حضور یہی بولنے والے. تو اتنا بڑا, اب کیا ہوگا کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے, چلو اب جنت میں راستے کا ایک جانے کا ایک راستہ ہمارے گھر میں ایک دروازہ ہے, یہ بچی کو میں ڈھنگ سے پالوں گا, جنت کی ضمانت ہمارے نبی نے دی, بہت پیار سے پالتے تھے. اور اسلامی جو قانون فقہ ہے اس میں یہ حکم ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جہاں بات آئے گی وہاں لڑکی کے ساتھ زیادہ نرمی کا سلوک کیا جائے گا. گھر میں داخل ہوتے ہی ابا جان باہر سے کھلونے لے کے آئے یا فروٹس لے کے آئے, کچھ لے کے آئے, سفر سے آئے ہیں کہیں سے, اب گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹا بچہ بچی بیٹا بیٹی دونوں بھاگ کے آئے, ابو ابو کیا لائے ہو, تو اب دینا کس کو ہے؟ دینا تو دونوں کو بھی ہے مگر پہلے دونوں میں سے کسی ایک کو پہلے دیں گے. تو فقہا نے لکھا کہ آپ جو بھی لائے ہیں پہلے بیٹی کو دیجیے, بیٹی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے محبت سے. حضور نے فرمایا عورتیں ہیں شیشہ, شیشہ ہیں, شیشے کی بنی ہیں, نازک ہیں, ان کے ساتھ معاملہ شیشے جیسا کرو, نرم معاملہ کرو, سختی ان کے ساتھ نہیں برتنا چاہیے. کوئی بھی شیشے کی چیز آتی ہے کانچ کی بنی ہوئی تو اس کی پیکنگ کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے ہینڈل وتھ کیئر, یہ نہیں کہ آپ لوڈنگ انلوڈ لوڈنگ کرتے ہوئے لاری پہ سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں جیسے سلاخیں پھینک رہے ہیں, تو اس شیشے کی چیز تو چورا چورا ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں کا لڑکیوں کا خاص لحاظ کرنا ہے. پھر آگے بڑھئے, ہر گھر میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں, حضور کی نظر ہر ایک کو اس کا مقام دے رہی ہے, ادب محبت سکھا. چھوٹوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی ہم میں سے چھوٹوں پر پیار نہیں کرتا, مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. حضور جدھر جاتے تھے جو بچے چمٹ جاتے تھے, حضور رکو میں ہیں سجدے میں ہیں وہ اوپر آگے چڑھ جاتے تھے نواز سے, حضور خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت حسین آگے اوپر چڑھ کے بڑھ جاتے تھے. حضور یہ نہیں کہ اتنی پبلک کے سامنے میری حیثیت یہ ہو رہی بھگا رہے ہوں ڈانٹ رہے, ایسا نہیں ہوتا تھا. چھوٹے بچوں میں بالکل حضور ایک دم گھل مل جاتے تھے. ایک مرتبہ آیا داخل ہوئے صحابی گھر میں, دیکھا تو حضور جو ہے گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور اوپر نواز صاحب بیٹھ کے چلا رہے گھوڑا. تو انہوں نے کہا یہ کیا خوب ہے زبردست سواری ہے, انہوں نے کہا. تو حضور نے کہا کہ دیکھو سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ سکھایا, بچوں سے محبت سکھائی. چھوٹے بچے ہی نہیں, ہر بڑے کا کام ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا, بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بس ہمارا ادب کریں, ہماری مانیں. بڑے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تھالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے تھالی. بڑے جب چھوٹوں کو پیار دیں گے, ان کا سپورٹ کریں گے, ان کی غلطیاں معاف کریں گے, ان کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کریں گے تو ہی تو چھوٹے بڑوں کا ادب کریں گے. آپ اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو چھوٹا کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ آپ کے کیریکٹر کا اثر اس پہ پڑے گا. آپ پہلے دنیا میں آئے, آپ اچھا نمونہ پیش کرتے تو چھوٹے بھی اچھے بنتے, ون میں تھوڑی چلتا ہے. تو بڑوں کا کام یہ ہے کہ اپنے خاندان میں جو بھی چھوٹے رہتے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ, بڑے ہیں تو بڑاپن رکھنا اپنا. اور چھوٹوں کو فرمایا وَمَلَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا, جو بڑوں کی عزت نہ کرے احترام نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں بننا, وہ ہم میں سے نہیں. اس کو بہت تفصیل سے سمجھا, الْبَرْكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ, حضور نے فرمایا کہ دیکھو اپنے خاندان کے اپنی جس لائن کے بھی بڑے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے چلو, ان کے ساتھ جڑ کے چلو, ان کے سائے میں رہو, کیوں بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے. حضور نے فرمایا زندگی میں برکت رہتی ہے, کاموں میں برکت رہتی ہے. اب یہ جو اس زمانے کا جو رواج ہے یہ بڑوں کے انکار کا ہے. ہر آدمی کے دماغ میں کیا ہے؟ اپنی رائے کی اہمیت. اعجاب کل ذی رائے برائے ہی فرمایا. یہ فتنہ اس زمانے کا, ہر آدمی کو اپنی رائے سے بہت پیار. میں جو سوچ رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ, دوسرے جو سوچ رہے ہیں بےکار. بڑوں کو تو بالکل نظر اندازی کر دیتے. نہیں, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کو بڑا ہی بنا کے رکھو. انزل الناس منازلہم, جس کا جو رتبہ ہے وہ رتبہ دینا ہی اسلام ہے. اسی سے سوسائٹی سیٹ ہوتی ہے, اسی سے زندگی چلتی ہے. اور بڑوں کا خاص طور پہ اکرام سے پیار. اب آپ گھر سے باہر نکلیے, حضور کی جو رحمت کا جو دائرہ ہے, رشتہ دار ہے انسان کی زندگی میں, بچے بڑے ہونے کے بعد رشتہ دار ہے. آج کل رشتہ داروں کے بارے میں بھی بڑی بے اعتدالی ہے. ہر آدمی اپنی بہت ہی ذاتی زندگی گزار رہا, میں, میری بیوی, میرے بچے, اتنا ہی ہوگا خاندان. لیکن اسلام میں بہت بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آدمی پورے رشتہ داروں سے اٹیچ رہے, پورے رشتہ داروں کے حقوق سمجھے, ادا کرے اور ان پہ خرچ کرے, اس نے سلوک کرے, خاندان کو لے کے چلے. تو اس کی بڑی تفصیلات احادیث میں ہیں, اس موقع پہ تو صرف ایک نظر ڈالنا مقصود ہے. تو حضور نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے, من سر رہو ان ینسع لہو فی اثری ویبارک لہو فی رزقہ فلیصل رحمہ, تم میں سے جس کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے, اس کی موت کو اللہ تھوڑا دور کر دے, مہلت دے دے. موت کو مہلت دے دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت اچھی رہے. اس لیے کہ مرتا کیسا آدمی, پہلے بیمار ہوتا ہے پھر مرتا ہے. تو اس حدیث کو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہے کہ میری صحت اچھی رہے, اور صحت اچھی رہے عمر بڑی ہو, تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, خالہ, چاچا, ماموں. یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے, ہمارے بنائے ہوئے نہیں. رشتہ داروں پہ تنقید کرنا, ان سے کٹنا, یہ اللہ پہ اعتراض ہے کہ ان لوگوں کو کیوں ہمارا رشتہ دار بنایا, آپ نے تو بنایا مگر ہم نہیں بناتے ان کو رشتہ دار, ہم تو ان کو دور ہی رکھیں گے. اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن رشتہ داری کے واسطے ایک الگ عدالت لگے گی, کورٹ, اسپیشل رشتہ داری کے مقدمات. اس میں رشتہ داروں کے ساتھ کون کیسا تھا اس کے لیے الگ سے شعبہ ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان بتائی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے. آدمی کی زندگی میں کیا ہے؟ تین ہی پریشانیاں رہتی. ایک پریشانی کیا رہتی ہے؟ قرض نہیں ہونا, یعنی معاشی تنگی نہ ہو. دوسری پریشانی مرض نہیں ہونا, بیماریاں نہیں ہونا. اور اگر دیندار ہے تو اس کو اور ایک پریشانی رہتی ہے, آخرت میں جہنم میں نہیں جانا. تین ہی پریشانیاں, قرض, مرض اور جہنم. تینوں کا وعدہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پہ. ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس کے اندر صحت کے لیے ہے وعدہ, اور ویبارک لہو فی رزقہ, اس کی روزی میں برکت ہوگی فرمایا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دیں گے, کلمے کی موت دیں گے. اب کلمے پہ موت ہوگی تو پھر جائے گا سیدھا جنت. اور یہ ایک ایسی نیکی ہے, اس میں مومن کافر اچھے برے کا فرق نہیں ہے اللہ کے پاس. جو بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, پورے خاندان کو لے کے چلتے ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے برکت ہوگی, خوشیاں ہوں گی. اور جو لوگ بھی رشتہ داروں کو لے کے نہیں چلتے, ان کی آمدنی کوئی ان کے سکھ کا ذریعہ نہیں بنتی, ان کی آمدنی عاملوں کے پاس جاتی یا ڈاکٹروں کے پاس جاتی. جانا تو ہے, جتنی ہماری آمدنی ہوتی ہے وہ ہماری جاگیر نہیں ہے, وہ ہمارے گھر پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے نکالیں گے وہ مواد, اور گناہ کے ساتھ. پھر گناہگار بھی ہوگے, پریشان بھی ہوگے, پیسہ بھی چلا جائے گا. جو لوگ بھی زیادہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, ذرا ان کا آپ کیس اسٹڈی کرو, تو رشتے داروں سے کٹے ہوئے لوگ رہیں گے, وہ حریص لوگ رہیں گے. جو لوگ بھی بولتے کاروبار چلتے چلتے آؤٹ ہو گیا اور لوگ ہمارے ساتھ حسد کر رہے, یہ لوگ ایسے ہیں جو یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں, حق ادا کرنے والے نہیں ہوتے عموماً. اس وجہ سے جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وبال آتا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کرا رہے ہیں, فلاں کرا رہا ہے, بھائی کرا رہا ہے, رشتے دار کرا رہا ہے. وہ عامل بھی ایسا بولتا, نام نہیں بولتا, تمہارے رشتے داری سے بولتا. اس کو معلوم ہے کیا کیس لے کے آتے لوگ, کیسا بولنا, اندازے پہ تیر چلاتا اور مستقل گراہک بنا لیتا. تو رشتے داروں کی آہوں سے, رشتے دار منہ سے بد دعا دینا ضروری نہیں, سگا بھائی ہے اس پہ آپ خرچ نہیں کر رہے پورا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہے, اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے, اس کے دل میں تو آہ آتی ہے بھائی سگا بھائی ہے مگر میرا خیال ہی نہیں کر رہا, تو وہ بد دعا نہ بھی دے تو اس کی آہ لگ جاتی ہے, اور جو اس کی آہ لگنے سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سو عامل بھی الٹے لٹک جائے تو وہ جانے والی نہیں, عاملوں کی حد کی چیز نہیں. تو حضور نے رشتے داری کی بڑی اہمیت بتائی, رشتے داروں کو بڑے پیار سے دے, اور ذرا آدمی آگے بڑھے تو پڑوسی ہے, پڑوسیوں کو حضور نے کتنا پیار سے دیکھا, رحمت بانٹی. فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی ہدایات لے کے آتے رہے, یہ سلوک کرنا, یہ سلوک کرنا, یہ خیال کرنا, کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا, حضور نے فرمایا کہ اب جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا حصہ آ جائے گا, اللہ کی طرف سے آڈر آ جائے گا. تو اسلام میں پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی, آج کل مسلمانوں میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے, پڑوسی کی ہوا نہیں روکنا, اس کو ٹینشن کا ذریعہ نہیں بننا, اس کو تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا, گندا پانی ادھر نہیں جانا, شور ہنگامہ نہیں ہونا, پڑوسی کو کے سکون میں خلل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے گھر انسانوں کو جو دیا ہے سکون کے لیے, اب ہم ایک دوسرے پڑوسی کا خیال نہیں کریں گے تو گھر کا سکون لوگوں کو نہیں ملے گا. اسلام میں انسانوں کے ذاتی سکون کی بڑی اہمیت, اس لیے کسی کے گھر میں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں. اس نے فرمایا کوئی جھانکا تو اس کی آنکھ میں پتھر مار کے پھوڑ دو, فرمایا غصے میں. تو یہ تنہائی نجی زندگی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, کسی کی نجی زندگی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں. کہیں جائے آدمی تو حضور نے فرمایا جا کے کھٹکا مار مار کے کھولو تو کھولو, ایسا نہیں, بس تین بار سلام کرنا, سلام کا جواب نہ آیا تو بغیر ناراض ہوئے کہ واپس آ جانا, یہ نہیں کہ میں اتنی دور سے آیا آپ آئے نہیں ملے نہیں, سو کہے تو ذرا اٹھاؤ. تو یہ پڑوسیوں کو سکون پہنچانا, تکلیف نہ دینا, اور ایک حدیث بھی اس سے پہلے آپ کو سنائی, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھا رہا ہے, پڑوسی کو تکلیف پہنچے تو وہ مومن نہیں. من لا یامن جارہ بوائقہ, آج جو ہے دنیا کے اندر مسلمان اس معاملے میں کافی بدنام, اس واسطے مسلمانوں کے محلے میں زمین کا ریٹ کم رہتا, غیر مسلموں کے محلے میں زمینات کا ریٹ زیادہ رہتا. سمپل اس کی وجہ کیا ہے, مسلمانوں کے محلے میں لوگ رہنا نہیں چاہتے, ریٹ کم ہے, وہاں سکون نہیں رہتا, شور ہے, ہنگامہ ہے, پڑوسیوں کا لحاظ نہیں ہے, جہاں آئے وہاں گاڑیاں کھڑی کر دیے, گھر کے سامنے ٹینٹ ڈال کے عقیقہ ہے, روڈ روک دیے, کچرا لے آگے پھینک دیے, تو چونکہ وہاں سکون نہیں ہوتا ان کے ایریا کی قیمت گر جاتی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تاریخ میں ہماری, مسلمانوں کا جو وہ ایریا ہوتا تھا اس کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں, یہ لوگ مدد کرنے والے ہوتے ہیں, یہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے پڑوسی کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, یہ لوگ پڑوسی کا دکھ درد کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, تو لوگ اچھے لوگ مسلمانوں کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے, اس لیے ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا تھا. اور حضور نے قرآن میں تو فرمایا وصاحب بالجم, مستقل پڑوسی تو پڑوسی, تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی پڑوس میں آ کے بیٹھا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. کوئی بس میں تھوڑی دیر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, کسی انتظار گاہ میں کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا, ہمارا اتنا اچھا سلوک ہونا چاہیے کہ اس کو یاد ہو جائے کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ, مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ تاثر ہونا چاہیے. بڑے اخلاق کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی نے جو دین کو پھیلایا ہے وہ اخلاق سے پھیلایا, جو بڑے بڑے لڑاکو قسم کے جنگجو قسم کے عرب تھے وہ حضور کی گود میں کیسے آگے پڑے, حضور کے اخلاق کی وجہ سے آئے. اور یہ انڈونیشیا, ملیشیا اور مختلف علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے وہ سب اخلاق سے پھیلا ہے, مسلمانوں کی فوج نہیں گئی ہر جگہ, اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی فوج گئی ادھر کی پوری آبادی مسلمان نہیں ہوئی, لیکن جن علاقوں میں مسلمان تاجر گئے وہ پورے کے پورے ملک ہی مسلمان ہو گئے. اخلاق کی طاقت ایسی ہوتی. آج ہم ایک غیر مسلم ملک کے اندر ہیں اجتماعی طور پہ, اور فرقہ پرستوں کا زور ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اخلاق کی تلوار کا استعمال کریں, وہ دل سے لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہو جائیں, دل سے انسانوں کی خدمت کرنے والے ہو جائیں, حقوق کی لڑائی نہ کریں ہر جگہ, میرا حق ہے, ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے. جمہوری ملک میں جمہوری حق ہے, اس کے واسطے لڑنے والے لوگ ہیں,
لیکن عام مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حق دینے والے ہو جائیں، ہم حضور کا نمائندہ اپنے آپ کو سمجھ کے زیادہ نفع دینے والے ہو جائیں، انسانوں کو راحت پہنچانے والے ہو جائیں، پھر اس سے اسلام کا صحیح تعارف ہوگا اور دین پہ چلنا پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور بے شمار پہلو ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، پھر کسی موقع سے بیان کیا جائے گا۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو اچھا اخلاق نصیب فرمائے، ہم بھی ایک نبی رحمت کے ماننے والے رحمت والے ہو جائیں۔ آئندہ منگل کو جیسے مغرب بعد یہاں اصلاحی مجلس ہوتی ہے،